السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الحیض. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. الحمدللہ، اب ہم کتاب الحیض پر ہیں، یعنی حیض کے مسائل. اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ، ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہر خواتین کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ ان مسائل سے جب وہ آگاہ ہوگی، واقف ہوگی، تو صحیح طریقے سے عبادت بھی کر سکے گی. ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹس ہیں، وہ تمام جو مسکنسپشنز کلیئر ہونے چاہیے، جو بھی حیض کے تعلق سے، پیریڈز کے تعلق سے جو توہم پرستی یا خود ساختہ بیڑیاں جو ہماری امت کی خواتین نے اپنے پیروں میں ڈال لی ہیں، جب تک وہ سب ختم نہیں ہوں گے، ہم صحیح طریقے سے حدیث پر عمل نہیں کر سکتے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا. واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے رسول بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام باتیں بتا دیں. کچھ یہ جو باتیں تھیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ باتیں خطبے میں کہی جاتی تھیں یا کھلے عام کہی جاتی تھیں. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے مسئلہ دریافت کرنے، یا صحابیات آتی کوئی مسئلہ پوچھنے، تب ان کے جواب میں ان کے مسئلے کے حل کے لیے یہ باتیں پیش کی جاتی تھیں، ورنہ کھلم کھلا یہ باتیں نہیں کہی گئیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالی حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. جو جائز اور درست بات ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ تو بتانا ہی پڑے گا نا. اب آپ خود بتائیں کہ جب اگر یہ ساری چیزیں نہیں معلوم ہوں گی کہ حالت حیض میں کیا جائز ہے اور کیا درست نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے، تو پھر جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی رہیں گی، انہیں کچھ خبر نہیں ہوگی. اور اگر وہ ایک گناہ کا کام ان سے ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو صحیح طریقہ ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں کو کھیتیاں کہا گیا ہے جہاں سے یعنی بچہ ہو سکتا ہے. اگر نہیں یہ معلومات ہوگی کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تو پھر بہت سارے لوگوں سے گناہ بھی ہوتا رہے گا لا علمی کی بنا پر. تو بہرحال ان تمام مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے. اور حدیث کا شوق ہمیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے سمجھے، ایک توفیق ہمیں ملی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا موقع عطا کیا. اور یقین جانئے کہ پڑھانے کا لفظ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو بہت ہی، کہنا چاہیے کہ بالکل ہی معمولی سے اسٹوڈنٹ ہیں ابھی حدیث کے. ہم کو تو اس کے جو رموز ہیں، جو اس کے چھپے ہوئے پوشیدہ حصے ہیں احادیث کے، جو حکمتیں ہیں اس کی، وہ تو ابھی ہم بالکل اس تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں. ہم بہت ہی چھوٹے پیمانے پر اس کے طالب علم ہیں. اور چونکہ میں پڑھ رہی ہوں احادیث، اور ایسا سمجھے کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو مجھے خود اس سے بہت ساری الحمدللہ معلومات ہو رہی ہے، اور میرے خود کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میرے اس پڑھنے کو دنیا میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آخرت میں اس کا اجر دے. اور ہم سبھی کو جو بھی اسے سن رہے ہیں اور پھر سن کر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس کا بدلہ آخرت میں دے انشاءاللہ. ایک بہت ہی اچھا واقعہ ذہن میں آیا تھا حدیث کے شوق اور شغف کے تعلق سے، کہ جب ہم امام مالک کی سیرت پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام مالک کی اتنی عظمت اور اتنی شہرت تھی، اور ایک طرح سے ہیبت بھی تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اس وقت کے کنگ کے طرح سے تھے، یعنی کنگ کی جو حیثیت ہوتی ہے کہ جب اس کا آرڈر مانا جاتا ہے سمجھیں، اور اس کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے. تو امام مالک کی اتنی زیادہ ہیبت تھی آس پاس کے علاقوں میں، ایون وہاں کے جو گورنرز تھے، خلیفہ تھے، وہ بھی امام مالک سے ڈرتے تھے. ان کا رعب اتنا زیادہ تھا، تو وہ بھی ان کے رعب میں دبے رہتے تھے الحمدللہ. اور عام لوگوں پر تو بہت زیادہ ان کی دھاک اور ہیبت تھی. ایک بہت اچھے ٹیچر تھے، اور لیکن بہت اسٹرکٹ بھی تھے. تو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم تھا جس کا نام अम्मार, पूरा नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो इसी तरह से अम्मार ये अम्र कुछ नाम था, और कहा जाता है कि नौजवान सा लड़का था, 16-17 साल का या 15-16 साल का। उसके वालिद बहुत रिच आदमी थे, लेकिन उन्होंने इमाम मालिक के पास जब अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजने का सोचा तो उसके खराजात बहुत ज्यादा थे। यानी मदीना का सफर तय करना, फिर वहां रहना, वहां रहकर खाने का इंतजाम, फिर लिखने के लिए उस जमाने में जाहिर सी बात है जो इंक और पेपर मिलते थे वो बहुत महंगे हुआ करते थे। इसी बिना पर कई स्टूडेंट्स को इमाम मालिक खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे। वो स्टूडेंट जो कि पढ़ने के लिए आना चाहता था इमाम मालिक के पास, उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा वहां पढ़ने जाए, तो उनके वालिद ने अपना एक बहुत अच्छा घर उसके लिए सेल कर दिया। यानी जो भी कुछ उनकी जमा पूंजी थी, जो घर था, वो सेल कर दिया और वो पूरा पैसा अपने बेटे पर लगा दिया इनको पढ़ने के लिए। अभी जब बेटा वहां आया पढ़ने के लिए तो ये बच्चे को, ये लड़के को मालूम नहीं था कि क्या आदाब हैं उनकी महफिल और मजलिस के। और इमाम मालिक अपनी मजलिस में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखते थे कि जो भी मजलिस में कुछ बदतमीजी करता या बिला वजह के कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन करता उसको वो लोग सीधा बाहर निकाल देते थे। तो इसने आते से ही बहुत ज्यादा सवालात कर लिए लड़के ने और कहा कि डायरेक्ट इस तरह से कह दिया। तो इमाम मालिक बहुत हैरान हुए, बहुत हैरान नजरों से देखा और अपने लोगों को फिर एक सवाल ये कर लिया, फिर मजीद सवाल पे सवाल करता जा रहा है और खामोशी नहीं बैठता है। तो इमाम मालिक जाहिर सी बात है उनको गुस्सा आया होगा क्योंकि वो थे ही हैबत वाले, उनकी एक हैबत थी समझे। तो उन्होंने इशारा किया अपने स्टूडेंट्स को या जो दूसरे वहां सिक्योरिटी गार्ड थे उनको, और कहा जाता है कि इन लोगों ने इसको उठाकर बाहर डाल दिया है, इस लड़के को कुछ हो सकता है, हिट भी किया हो, ये बार बार अंदर आता गया, उन्होंने बार बार उसको उठाकर बाहर वो लोग धकेलते रहे समझे। तो अब ये जब इमाम मालिक अपनी मजलिस खत्म करके जाने लगे तो रास्ते में एक लड़के, वही लड़के ने इनको पकड़ लिया और बहुत ज्यादा गिरी और जारी से कहने लगा कि आपको मालूम है कि आपकी मजलिस में मेरे साथ क्या सलूक हुआ और इसके बारे में आपसे पूछोगी, और आपको मालूम है कि मेरे वालिद ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरी हदीस के इल्म सीखने पर लगा दी, अपना घर उन्होंने सेल कर दिया और यहां मेरे साथ ये सलूक हुआ, और इसका आपके पास, अल्लाह ताला के पास आपका, आपसे इसके बारे में सवाल होगा। इमाम मालिक बहुत घबरा गए और डरने लगे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बताओ कि इसका इजाला किस तरह से हो, कि तुम्हारे साथ ये सलूक किया गया मेरी मजलिस में तब उसको किस तरह से कंपनसेट किया जा सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, जितनी दफा मुझे आपकी महफिल और मजलिस से निकाला गया या किक किया गया उतनी मुझे आप हदीसें सुना दें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सुना देता हूं। इमाम मालिक ने पहले पूछा कि तुमको कितनी दफा किक किया गया, वहां से कितनी दफा निकाला गया या तुम्हें कुछ सताया गया। कहा कि 15 टाइम। तो इमाम मालिक ने 15 हदीसें सुना दी। तो इमाम मालिक उससे पूछने लगे अरदी तू, क्या तुम अब राजी हो मुझसे, अब तो कुछ तुम मुझसे सवाल तो नहीं करोगे यानी आखिरत में इस तरह से। कहने लगा कि नहीं मैं राजी नहीं हूं। तो इमाम मालिक ने पूछा कि क्यों, क्या बात है, कहो। तो कहने लगा कि आपके स्टूडेंट से कहिए कि मुझे अपनी मजलिस में ले जाइए और मुझे इससे भी ज्यादा दफा किक करे ताकि मैं आपसे उतनी ज्यादा दफा हदीसें सुन सकूं, यानी उतनी दफा मुझे मारे या मजलिस से बाहर निकालकर फेंके ताकि मैं फिर उतनी हदीसें आपसे सुन सकूं। कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जिंदगी में ये मौका था कि इमाम मालिक, इन्होंने बहुत ज्यादा जोर से उन्होंने हंसे, वरना वो बहुत संजीदा से शख्स थे, यानी इतना हंसते नहीं थे, जोर से नहीं हंसते थे। तो पहली दफा उन्होंने इस बात पर हंसा। तो आप देखें कि लोगों को कैसे हदीस का शौक था, 15-16 साल का लड़का था वो, और कैसे उसने वो हदीस सुनने के लिए और वापस नहीं चला गया, और दिल बर्दाश्ता होकर मजलिस से जब निकाला गया तो दिल बर्दाश्ता होकर वापस नहीं चला गया, बल्कि उसने रास्ते में पकड़ा इमाम मालिक को ताकि उसका किसी तरह से एडमिशन हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे एडमिशन नहीं होते थे हर एक के हदीस के लिए। लेकिन सुभान अल्लाह, क्या हदीस का शौक होगा, क्या हदीस से शगफ और दिलचस्पी होगी। और फिर आप देखें कि हदीस से दिलचस्पी का आलम आप देखें कि कहता है कि और मुझे किक किया जाए ताकि मैं और आपसे हदीसें सुन सकूं। सुभान अल्लाह, ये शौक हुआ करता था उस वक्त के नौजवान लड़कों का। और आज आप देखें, कभी कभी तो दिल खून के आंसू होता है कि आज तो हमारे बच्चों को, खुद नौजवान नस्ल को हदीस बहुत ही दूर की बात हो गई, उन्हें तो कुरान से भी दिलचस्पी नहीं है, कुरान से भी इस तरह का कोई शगफ नहीं है। पता नहीं कब पढ़ा होगा हमारे नौजवान बच्चों ने कुरान बचपन में, अब वो जिंदगी में और अब कब पढ़ते हैं। सूरतें तो बिल्कुल भी याद नहीं है हमारी नौजवान नस्ल को, और अगर याद भी है तो उसे दोहराते नहीं है, वो याद नहीं रहती हैं।
اور قرآن تو پتہ نہیں ہفتے کے ہفتے بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے جو آس پاس کے بچوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو لگتا ہے کہ سال ہر سال سے انہوں نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری نوجوان نسل کو کہ ان کے اندر قرآن اور حدیث سے دلچسپی پیدا ہو انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ویسی دلچسپی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جو لوگ بھی حدیث سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں اور اس کے تعلق سے سنجیدہ ہے الحمدللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں, کتاب الحیض کا آغاز امام بخاری نے قرآن کی وہی آیت سے کیا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے, لہذا حیض کی حالت میں تم عورتوں سے الگ رہو, ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے اسی جگہ سے ان کے پاس آؤ. بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت ہی میں قرآن کا حکم ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کے پاس نہ آؤ سے مراد دراصل یہاں پر شوہر اور بیوی کا تعلق ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے حالت حیض میں. اور جب حالت حیض یعنی حیض کی حالت ختم ہو جائے اور عورتیں پاک ہو جائیں, اس کے غسل کرنے کے بعد پھر جہاں سے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے, تو بس وہیں سے آنے کا حکم ہے, اس کے علاوہ نہیں. پھر بابن کیف کان بدء الحیض, اس بیان میں کہ حیض کی ابتدا کس طرح ہوئی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا یا بنی اسرائیل میں یہ بات عام ہو گئی تھی اور اس کی بنا پر دوسرے تمام لوگوں میں بھی یہ بات عام ہو گئی تھی کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی ہے اور بطور سزا کے ہوئی ہے. تو یہ خیال انتہائی غلط خیال ہے. اسی کی تردید کے لیے امام بخاری یہاں پر دوسری حدیث لائے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا یہ حیض دراصل بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے حیض تھا. کیونکہ یہ جو حیض ہے اسی سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پھر یہی چیز یعنی جو ایک خون کے لوتھڑے کی شکل میں بعد میں وہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا, یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے جو خواتین تھیں ان کو اسی وقت سے حیض آتا تھا. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم وقال بعدهم کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل قال ابو عبد اللہ وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے, کیونکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل میں آیا. ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے, یعنی آدم کی بیٹیوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی بلکہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو حیض آتا تھا. تو یہ بات کہنا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے حیض کی شروعات ہوئی یہ انتہائی غلط بات ہے. اور اس سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ حالت حیض میں جمع حرام ہے اور اس کی حرمت قرآن میں موجود ہے, عورت کے دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو پیچھے کا حصہ ہے وہاں شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے سے اجازت دی گئی ہے. پھر آدم کی بیٹیوں کے تعلق سے جو بات کہی کہ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی, کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر عذاب کے طور پر حیض نازل کیا گیا جو کہ غلط ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو حیض دراصل یہ عورت کے مقصد تخلیق کی تکمیل کا سبب ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ نسل انسانی کا یہ سلسلہ چلتا رہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت اور مرد کے ملنے سے یہ سلسلہ جاری رکھا لیکن بچہ رحم مادر ہی میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت ہی کے حصے میں یہ چیز رکھی، سبحان اللہ، یعنی عورت ہی کے اندر اس کے رحم میں پریگنینسی ٹھہرتی ہے اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث آگے اور مزید اس کے سپورٹ کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم یقول سمعت عائشہ رضی اللہ عنہ تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما كنا بصرفة هت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك انفستي قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فقدي ما يفدي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت قالت ودحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ فرماتی تھی کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، کیا حائضہ ہو گئی ہو، میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی، اور یہ جو صرف ہے یہ ایک مقام ہے جو مکہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ حج کا احرام باندھ سکتی ہے اور حج بھی کر سکتی ہے، طواف کے علاوہ وہ باقی تمام ارکان ادا کرے گی اور کر سکتی ہے، حالت حیض میں حج کرنا جائز ہے، ہاں طواف افادہ وہ بعد میں کرے گی، یعنی جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے گی اس کے بعد وہ طواف افادہ کرے گی غسل کر کے۔ تو اس سے ایک بات یہ ہمیں معلوم ہوئی، اور یہاں پر آدم کی بیٹیوں کا جو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ بابن غسل الحائض رآس زوجیہ و ترجیلہ، باب بیوی کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھی کرنا جائز ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ہمیں خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت بیوی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور اس کے قریب جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے اور آپ اندر سے سر میں کنگھی کر دیا کرتی یا بال دھو دیتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں صرف شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے، عورت طواف نہیں کر سکتی، یا عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یا عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی کے تمام کام وہ کر سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا ذہن بھی وہی بن گیا ہے، کیونکہ برہمنوں کے یہاں پر حالت حیض میں عورتوں کو اچھوت بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہود کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی عورتوں کو اچھوت بنا دیا تھا حالت حیض میں، اور ان کا دیکھا دیکھی انصار بھی انہی کے جیسے ہو گئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حالت حیض میں عورت ناپاک ہوتی ہے تو نہ اس سے لین دین کرو، نہ اس سے بات چیت کرو، بلکہ اس کا سب کچھ وہ الگ کر دیتے تھے، کھانا پینا پکانا، اور اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل کر کے فرما دیا کہ صرف شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے، باقی سارے کام عورت کر سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں بتا دی ہمیں، اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں کنگھی بھی کروائی اپنی، بال بھی دھلوائے، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو بھی جاتے تھے، اور ایسی حالت میں وحی بھی نازل ہوتی تھی۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ عورت اس طرح سے نہیں ناپاک ہو جاتی کہ آپ اس کو بالکل اچھوت بنا دیں، جیسے کہ برہمن کرتے ہیں یا یہود کیا کرتے تھے، اور ان کا دیکھا دیکھا ہم مسلمان بھی کرنے لگے، اور ہم نے بھی حائضہ کو اتنا اچھوت بنا دیا، یا نفاس کی حالت یا حیض کی حالت، اس میں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں کہ اس وقت کا نہ دوپٹہ اوڑھتے ہیں، نہ اس وقت پہنے گئے کپڑے لباس اس میں نماز پڑھتے ہیں، نہ اس حالت میں پہنے ہوئے ابائے میں یعنی برقعے میں نہ نماز پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے اوپر لاد لیا ہے بوجھ، اور قرآن سے تو اتنا دور بھاگتے ہیں کہ بس الامان والحفیظ والا معاملہ ہے ہمارا. جبکہ اتنے دن اگر عورت قرآن سے دور رہے گی، ذکر و اذکار نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گی، تو شیطان کیسے دور رہے گا اس سے؟ شیطان تو حاوی ہو جائے گا اس کے اوپر. تو بہرحال شوہر کی خدمت بھی کر سکتی ہے، قریب بھی جا سکتی ہے، اور تمام کام کر سکتی ہے، کیونکہ ایام جاہلیت میں عورت کو حیض کے دنوں میں بالکل الگ کر دیا جاتا تھا، تو اس کو یہاں پر ختم کیا گیا ہے. باب قرأت الرجل فی حجر امرأته وهي حائض، اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود قرآن پڑھنا جائز ہے. وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ابو وائل اپنی خادمہ کو حیض کی حالت میں ابو رزین کے پاس بھیجتے تھے، اور وہ ان کے یہاں سے قرآن مجید دزدان میں لپٹا ہوا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لاتی تھی. یہ ایکچولی اثر کہیں گے اس کو، کہ صحابہ کرام یا جو تابعین کے جو اقوال ہوتے تھے یا ان کے جو عمل ہوتے تھے، اس کو اثر کہا جاتا ہے. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا عن منصور بن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثتها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئی فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن. ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے زہیر سے سنا، انہوں نے منصور بن صفیہ سے کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی. سوچیں ذرا، ہمارے تو قرآن سے کوسوں دور بھاگتے ہیں کہ میرے پاس مت لاؤ، میری حالت ایسی ہے، کوئی قرآن اگر پکڑا ہے تو ہاتھ میں پکڑیں گے نہیں، بھلے ہی وہ گر جائے. بچہ قرآن لے کر، اگر بچہ قرآن لے لیتا ہے ہاتھ میں تو پورے گھر میں شور مچ جائے گا، ارے دے بچے سے قرآن پکڑو، لیکن خود سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن کو، کیوں؟ کیونکہ حیض کی حالت میں. پتہ نہیں کیا ہمارے یہاں پر مسئلہ ہے، اور کس نے اس طرح کی یہ باتیں پھیلائی ہیں کہ حالت حیض میں قرآن سے ایسے دور بھاگو جیسے کہ تم اچھوت ہو. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے دور بھاگنے کا تو ہمیں کہیں پر بھی ذکر نہیں ملتا ہے، نہ کہیں پر کوئی صحیح ایک بھی سنگل اتھینٹک حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں کہ حائضہ کو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہو، ایک بھی نہیں، سنگل اتھینٹک حدیث نہیں ہے. آگے کے چیپٹر میں امام بخاری دلیل لائے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں حائضہ کو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، زیادہ ہی احتیاط کرنی ہے تو آپ ٹیکسٹ کو نہ چھوئیں، لیکن آپ جو زبانی یاد ہے وہ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھ کر پڑھنا چاہیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیچر یا اسٹوڈنٹ ہیں تو اس میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. ٹیچر یا اسٹوڈنٹ ہونے والے کو تو اس پر تو تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ پڑھنے والا یا پڑھانے والا، وہ بالکل حالت حیض میں اگر کوئی خاتون ہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے چاہے حیض کی حالت ہو. تو کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا ہے. اگر کچھ ہمیں ملتی بھی ہے کوئی چھوٹی موٹی حدیث ایک ایسی، تو اس میں یہ کراہت ہے پڑھنے کی، لیکن منع تو کہیں پر بھی نہیں کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا منع ہے. تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ آپ نبی تھے، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ خود قرآن پڑھنے میں پھر کیا حرج ہو سکتا ہے اگر عورت حیض سے ہو تو. ہمارے پر تو یہ بات کہیں گے تو اب پتہ نہیں کیا کیا ہمارے خلاف فتوے لگیں گے، واللہ عالم. لیکن اللہ تعالی ہماری امت کی خواتین کو صحیح ہدایت دے کہ وہ زبردستی بلا وجہ آٹھ آٹھ اور دس دس دن یا سات دن یا چھ دن قرآن سے دور رہنے والے نہ بنے، کیونکہ حالت حیض میں اگر قرآن سے اتنے دن دور رہیں گے تو آپ سوچیں کیا ایمان کی حالت ہوگی. بہرحال باب مباشرت الحائض حدیث نمبر 299، اس بارے میں کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جمع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے. یہاں پر مباشرت کے معنی ایکچولی شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں ہے، جمع کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر ساتھ میں لیٹنا اور بوس و کنار کرنا جائز ہے اس معنی میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات پہلے ہی کلیئر کر لیں کہ یہاں پر مباشرت کسی اور معنوں میں آیا ہے, جمع کے معنی میں نہیں آیا ہے. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنب. ہم سے قبيصة بن عقبہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے منصور بن معمر کے واسطے سے وہ ابراہیم نخعی سے وہ اسود سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنبی ہوتے. پھر دوسری حدیث لائی گئی, یہاں پر یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ ایکچولی شوہر اور بیوی کے تعلق سے کہ اگر دونوں حالت جنابت میں ہوں, دونوں کا ہاتھ ایک برتن میں جا رہا ہو غسل کرنے کے لیے پانی لینے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. پھر آگے کی حدیث دیکھیے, 300 وکانا یامرونی فاتذر فیباشرونی وانا حائض. ایک اور جو حدیث ہے جس میں ہمیں اور مزید جو بات پتہ چلتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے, یعنی یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں, بس میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے, اس وقت میں حائضہ ہوتی. اور پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں مباشرت سے مراد شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں ہے بلکہ ساتھ میں لیٹنا ہے, اور بتانا مقصد یہ ہے کہ حالت حیض میں بیوی کو الگ سلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ساتھ ہی میں سوئیں گے لیٹیں گے, لیکن اس میں صرف شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہوگا. وکانا یخرج رعاسہ الی وہو معتکف فاغسلہ وانا حائض. اور آپ اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے, اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی کلیئر احادیث ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حالت حیض میں عورت کا پورا جسم ناپاک نہیں ہو جاتا, وہ اچھوت نہیں ہو جاتی, بلکہ وہ تمام کام کر سکتی ہے. اور ایون شوہر اعتکاف میں ہو, اس صورت میں بھی عورت شوہر کا سر چاہے تو دھو سکتی ہے حالانکہ وہ حالت حیض میں. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اور حائضہ عورت قرآن کی مجلس میں بھی شریک ہو سکتی ہے اور اوپر سے قرآن کو پکڑ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتی ہے, اور اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے تو قرآن پڑھا بھی سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مباشرت کے یہاں پر معنی ہوئے جسم کے ساتھ جسم کا چھونا. جنابت کی حالت میں عورت اور مرد ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دراصل وہی بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ میں سونا منع نہیں ہے, بس شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوگا. حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی ان عبد الرحمن بن الاسود ان ابیه ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كانت احدانا اذ كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيدتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا, کہا ہم سے علی بن مسہر نے, ہم سے ابو اسحاق سلیمان بن فیروز شیبانی نے عبد الرحمن بن اسود کے واسطے سے, وہ اپنے والد اسود بن یزید سے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے, پھر بدن سے بدن ملاتے. اور آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو. اور اس حدیث کی مطابقت خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے, یعنی ایک اور جگہ اس کی روایت ملتی ہے اور مسلم میں بھی ملتی ہے. تو یہاں پر بھی مباشرت سے مراد دراصل ساتھ لیٹنا یا بیٹھنا مراد ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امراه من نسائه امرها فتذرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی، اور سفیان نے شیبانی سے اس کو روایت کی، نہیں دوسری روایت بھی ملتی ہے۔ تو ان تمام احادیث میں حیض کی حالت میں مباشرت سے عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے، کیونکہ منکرین حدیث یہاں پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں اور یہاں پر وہ مباشرت سے مراد نعوذ باللہ کچھ اور مراد لے کر، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق مراد لے کر ان احادیث کو قرآن کا مخالف و قرار دیتے ہیں۔ منکرین حدیث کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کو حدیث سے الرجی ہے، لہٰذا وہ اس طرح کے کچھ نہ کچھ غلط بیانی سے کام لیتے رہتے ہیں۔ باب ترک الحائض الصوم، اس بارے میں کہ حیض والی عورت روزے چھوڑ دے بعد میں قضا کرے۔ حدثنا سعید ابن ابی مریم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال اخبرنی زید هو ابن اسلم ان ایاد بن عبداللہ ان ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ادحا او فطر الى المصلی فمر الى النساء فقال یا معشر النساء تصدقن فانی اریدکن اکثر اہل النار فقلنا وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن الاشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل لحازم من احداکن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا هادت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها۔ اب یہ والی حدیث تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو گراں گزرے، لیکن چونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کے سب سے بڑے ہمدرد، عورتوں کی سائیڈ لینے والے، عورتوں کے تعلق سے وصیت کرنے والے، عورتوں کو زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچانے والے، عورتوں کی عزت کروانے والے، جنہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، عورتیں، خوشبو اور نماز، تو بھلا وہ ہمارے بارے میں کچھ کیسے ایسی کوئی بات کہہ سکتے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں وہ ہر حال میں منظور اور پسند ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو آپ نے کہہ دیا الحمدللہ ایز اٹ از، ہاں ہوگا، اور آپ نے کہا ہے تو صحیح ہی ہوگا، ہمیں اس سے نہ کوئی بحث کرنی ہے نہ ہمیں اس پر کوئی ڈسکشن کرنا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے زید نے، اور یہ زید اسلم کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا جی ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یہاں پر بہت ہی حقیقت سے کام لیا گیا ہے، حقیقت بیانی ہے یہاں پر کہ زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا تو کیوں، اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً خواتین میں پائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرنا، اپنے ہی بچوں کو بعض اوقات بد دعا دے دینا، اپنے ہی رشتہ داروں کو یا اپنے آپ پر ہی بعض اوقات لعنت کر لینا، یہ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی پریشانی میں بھی کسی کو بد دعا دے دینا، کسی کے اوپر لعنت کر دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، اور اسی بنا پر جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ اصل میں یہاں پر بتانا مجھے یہ بھی لگتا ہے بعض اوقات یہ حدیث پڑھ کے اور ایک دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ان خواتین کی بات ہوں گی جو زیادہ تر اپنا وقت لغویات میں لگاتی ہیں، جن کا دین سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں۔ آپ دیکھیں خواتین ہی میں حضرت مریم علیہ السلام بھی تھیں، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بارہا کیا ہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ کتنی عظمت ہے ان کی، مریم علیہ السلام کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نام کی ایک پوری سورت رکھ دی قرآن میں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے مریم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وصطفا کی نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں پر تم کو چن لیا۔ تو جب وہ عظمت پر آتی ہے خاتون، تو وہ حضرت مریم کی طرح بن جاتی ہے، وہ حضرت خدیجہ بن جاتی ہے، وہ حضرت عائشہ بن جاتی ہے، اور ایسی بہت ساری خواتین گزری ہیں، کس کس کا ہم نام لیں۔ تو خواتین یہ بھی گزری ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، سبحان اللہ کہ کیا کتنا درجہ بڑا ہے آپ دیکھیں۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ خواتین جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شکر گزار نہیں ہوتی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہوتی تو وہ شوہر کی بھی شکر گزار نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں ناشکری کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم زبردستی بلا وجہ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ لعنت اگر وہ صحیح لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لوٹ کر آ جاتی ہے لعنت۔ تو لہٰذا بلا وجہ لعنتان نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ اپنی زبان کو ان لغویات سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ دیکھیں بات بات پر کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دینا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ لفظ بھی بہت عجیب سا لگتا ہے، چھوٹی سی بات پر کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی جانور کا بچہ بنا دیتے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے یہ کہ اس طرح سے کسی کو کہنا کہ کسی انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، میں وہ نام نہیں لینا چاہتی ہوں۔ تو پوچھ ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں کہ آپ نے بلا وجہ کیوں کہا تھا ایسا۔ اپنے ہی بچوں کو بعض اوقات خواتین بد دعا دے دیتی ہیں ذرا سی بات نہ سننے پر، اپنے ہی بچوں کو بعض اوقات ان کے اوپر لعنت کر دیتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر شوہر کی ناشکری، اور شوہر کی ناشکری کیا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو اس صورت میں ہر جگہ کے شکایت کرتے بیٹھے، آپ خود سوچیں کہ وہ شوہر جو کہ آپ کے لیے دن رات ایک کر کے کماتے ہوں، جو گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں وہ جاتے ہیں، خود تکلیف میں رہیں گے، اپنے بیوی بچوں کو آرام اور آسائش فراہم کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبھی اس بات کی گواہی دیں گے، سبھی خواتین، آپ لوگ خود اس کی گواہ ہوں گی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ خود اپنے لیے کچھ خریدتے ہوں؟ نہیں نا، نہ ان کو اپنے کپڑوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اپنے جوتے چپلوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو عید پر اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے۔ سب کچھ وہ جو کماتے ہیں کس پر خرچ کرتے ہیں؟ بے دریغ، بے دھڑک۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بھی چاہنے والے والدین ہوں، کتنے بھی چاہنے والے بھائی بہن ہوں، وہ بھائی بہن، وہ والدین شادی ہونے کے بعد خرچ نہیں کریں گے، بلکہ بعض اوقات تو بیٹیاں بھاری پڑ جاتی ہیں، یا بھائیوں کے لیے بہنیں بھاری پڑ جاتی ہیں، لیکن ہسبینڈ دل کھول کر بے دریغ جتنا چاہے اتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے نوازا ہو کسی کو، جتنا بھی شوہر کماتے ہیں، چاہے کم ہو زیادہ ہو، لیکن پورا تو کرتے ہیں نا، کبھی بھوکا تو نہیں رہنے دیتے۔ تو کیا ایسے شوہر کی جو کہ آپ ہی کے لیے تکلیف اٹھاتے ہوں، آپ ہی کے لیے قربانیاں دیتے ہوں، ان کی برائیاں کرنا جائز ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس؟ بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دوسروں کے پاس شکایت کرنا، یہی ناشکری ہے اصل میں۔ جو بھی معاملہ تھا شوہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپس میں حل کریں، کسی تھرڈ پرسن تک اپنی بات جانے ہی نہ دیں۔ لیکن یہ بیویاں ہوتی ہیں کہ اپنی پرسنل باتیں اپنی سہیلیوں کو، اپنے والدہ کو چھوٹی چھوٹی بات جا کر دیتی ہیں دوسری طرف۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے۔ تو یہاں پر اس حدیث کو جو امام بخاری لائے ہیں، ایکچولی وہ تو اس کے تحت لائے ہیں کہ عورت روزے نہ رکھے حالت حیض میں، لیکن بعد میں وہ اس کی قضا کرے گی۔ تو روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حالت حیض میں روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اور نماز بھی عورت چھوڑ دے گی لیکن اس کی قضا نہیں پڑے گی، روزے بھی عورت چھوڑ دے گی لیکن اس کی قضا کرے گی، بعد میں قضا روزے رکھنا ہوں گے۔ باب تقد الحائض المناسک کلہا الا الطواف بالبیت، اس بارے میں کہ حائض بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج کے باقی ارکان ادا کرے گی. وقال ابراہیم لا بأس ان تقرا الآية ولم یرا ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وقالت ام عطيه كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل ودعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا تعبدوا الا الله ولا نشركوا به شيئا الايات الى قوله مسلمون سوره ال عمران. وقال عطاء ان جابر حادت عائشه رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم اني لا اذبح وانا جنب. وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طویل حدیث ہے. اس میں اصل میں بہت سارے اقوال بھی آئے ہیں کچھ صحابہ کرام کے. ابراہیم نے کہا کہ آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنبی کے لیے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی عید کے دن باہر نکالیں، بس وہ مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی اور دعا کرتی. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان سے ابو سفیان نے بیان کیا کہ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامے کو طلب کیا اور اسے پڑھا. اس میں لکھا ہوا تھا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جو مسلمون تک پوری آیت پڑھی گئی. عطا نے جابر کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حج میں حیض آ گیا تو آپ نے تمام مناسک پورے کیے سوائے بیت اللہ کے طواف کے، اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتی تھیں. اور حکم نے کہا میں جنبی ہونے کے باوجود ذبح کرتا ہوں، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ. تو یہاں پر اس لیے حکم کی مراد بھی ذبح کرنے میں اللہ کے ذکر کو جنبی ہونے کی حالت میں کرنا ہے. ایکچولی یہاں پر امام بخاری تمام صحابہ کرام کے، تابعین کے اور حدیث سب چیزوں کو لے کر آئے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالت جنابت میں عبداللہ بن عباس قرآن پڑھنے کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے تھے. پھر اور دوسرے لوگوں کا یہ یہاں پر قول لایا گیا ہے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث لائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ذکر کرتے تھے. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے جب حج کرنے کے لیے کہا اور صرف بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع کیا اور وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں. اور تیسری اہم بات یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ جب آپ نے بھیجا خط بادشاہ کے پاس، تو اس نے جبکہ وہ بادشاہ بھی نان مسلم تھا، لیکن آپ نے اس کو قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی، اس نے وہ قرآن کی آیت پڑھی بھی جبکہ وہ تو نجس تھا، ہے نا؟ اگر ہم کہیں تو دیکھا جائے تو وہ مسلم نہیں تھا، ٹھیک ہے اہل کتاب میں سے تھا لیکن مسلم تو نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ وضو میں بھی نہیں ہوگا، پھر حالت وضو میں بھی نہیں ہوگا. تو اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت تمام حج کے ارکان کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن وغیرہ پڑھ سکتی ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمستو فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیک قلت لوددت والله انی لم احج الام قال لعلک نفستی قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، یہ جو قاسم بن محمد ہے ایکچولی یہ قاسم عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی جو محمد تھے جن کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے سمجھیں۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ تو یہاں پر امام بخاری کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت ہے، جیسا کہ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں، لیکن کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جنبی تلاوت قرآن نہ کرے، کیونکہ حالت جنابت جو ہوتی ہے وہ اپنے اختیار میں ہوتی ہے کہ انسان جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے، لیکن اگر اتفاقاً کبھی ایسا ہو جائے کہ بھول جائے سوتے وقت کرنا اور حالت جنابت پیش آ جائے، تو جیسے جو رات کے اذکار وغیرہ اگر وہ مجبوری میں پڑھنا پڑے تو پڑھ لے، لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے۔ حالت جنابت میں اکثر علماء کے نزدیک کراہت کا کہا گیا ہے، یعنی اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ حالت جنابت میں تلاوت کی جائے، لیکن اگر کسی کی کچھ مجبوری ہے اور زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر امام بخاری نے یہ اوپر والی حدیث اور یہ نیچے والی حدیث اسی لیے لائے ہیں کہ دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جائز ہے۔ لیکن بہرحال دوسرے علماء کی رائے کا بھی ہم کو احترام کرنا ہے، اگر اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تلاوت نہیں کی جانی چاہیے تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ حالت جنابت اختیار میں ہوتی ہے اور انسان جب چاہے اٹھ کر غسل کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ تلاوت کر سکتا ہے، لیکن حالت حیض انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، اب وہ تو آپ کو جتنے آپ کے دن ہیں، اگر آپ کی عادت 5 دنوں کی ہے، 6 دنوں کی ہے، 7 دنوں کی ہے، تو اتنے دن تک تو آپ ظاہر سی بات ہے قرآن سے دور نہیں رہ سکتی، لہٰذا حالت حیض میں تلاوت قرآن جائز ہے۔ تو امام بخاری کی نظر میں کوئی بھی روایت اس درجے تک نہیں پہنچتی ہے، صحیح درجے تک نہیں پہنچتی ہے جس میں جنبی اور حائضہ کے لیے قرات قرآن کو جائز نہیں کہا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عورت کر سکتی ہے۔ اور امام مالک سے 2 روایتیں ہیں جس میں جنبی اور حائضہ کو قرات کی اجازت ہے۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے اتنی، جو الحمدللہ اتنے سالوں سے جو تمام احادیث اور تمام باتیں جو سامنے آئی ہیں، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حائضہ کے لیے تو کہیں پر بھی ہم کو کہیں ذکر نہیں ملتا کہ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔ ایک تابعہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب کہا گیا، جب وہ حالت حیض میں قرآن پڑھ رہی تھیں، تو ان سے کہا گیا کہ آپ حالت حیض میں قرآن پڑھیں جبکہ آپ تو حیض سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے، میرے جسم کے اندر ہے، اب حالت حیض میں اسے نکال کر باہر تو نہیں رکھ سکتی، تو جب میں میرے دل کے اندر اور سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن تھیں، تو میں زبان سے کیوں نہیں پڑھ سکتی ہوں پھر؟ تو یہ واقعی میں یہ دلیل موجود ہے، یعنی ایک طرح سے ایک لاجک انہوں نے پیش کر دی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور ذکر میں قرآن بھی آتا ہے اور ذکر و اذکار صبح شام کے بھی آتے ہیں، لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لیے قرأت قرآن جائز نہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر صرف کراہت کا ذکر کیا ہے، بالکل اس کو حرام یا بالکل یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھیں۔ اور یہاں پر دراصل دین میں وسعت ہے، اگر اس طرح کے اختلافات ہو بھی، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور پھر جب اگر پڑھنا اور پڑھانے کا معاملہ ہو تو جب تو بالکل ہر حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے اور پڑھا سکتی ہے قرآن کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک مدرسہ ہے، وہاں پر 40 لڑکیاں پڑھتی ہیں سمجھیں، اور وہ قرآن حفظ کر رہی ہیں یا قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کر رہی ہیں، اور اگر اس میں سے اب ہر ہفتے، یعنی 40 لڑکیوں میں سے ظاہر سی بات ہے ہر دن ہر ہفتے کسی نہ کسی کو تو حیض کی حالت پیش آئے گی، اب وہ کتنا ایبسینٹ رہے گی؟ ٹیچر ہے، اب اگر ٹیچر 6-7 دن تک کے وہ ایبسینٹ رہے تو آپ بتائیں کہ قرآن کون پڑھائے گا؟ اور جو حفظ کرتے ہیں، جو لڑکیاں حفظ کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو تو روز قرآن پڑھنا پڑتا ہے. اگر وہ حفظ کے لیے ریوائز نہیں کریں گی، دہرائیں گی نہیں، وہ تو کل کا یاد کیا ہوا سبق ہی بھول جائیں گی. تو اب لڑکیوں کو تو حیض آتا ہی رہتا ہے ہر مہینے، تو کیا وہ ہر مہینے اتنے دن تلاوت چھوڑ دیں گی تو وہ کیا پیچھے کا سبق نہ بھول جائیں گی؟ نہیں بھولیں گی. تو لہٰذا یہ ایک اگر ہم لاجیکلی بھی سوچیں تو لگتا ہے کہ حالت حیض میں تلاوت قرآن میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ابن باز کا فتویٰ بھی ہے کہ حالت حیض میں عورت تلاوت کر سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چلیے اصل میں ہمارے یہاں پر اس بارے میں تھوڑی سی بہت سختی اختیار کی جاتی ہے اصل میں، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور کر دی گئی ہیں. بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا، جیسے کہ کہا گیا تھا کہ اچھا یہ مدرسے ہی میں نہ جاؤ، یہ لوگ تو کافر ہیں کہ حالت حیض میں قرآن پڑھنے کا کہتے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے. یہود نے دین میں جس طرح سے سختی کر دی تھی اور حیض والی عورت کو اچھوت بنا کر رکھ دیا تھا، تو سیم مسلمانوں نے بھی یہی کیا. اور نصارہ نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا کہ نصارہ نے حالت حیض میں ہر طرح کے تعلق کو جائز رکھا. یعنی عیسائی لوگ، نصارہ حالت حیض میں شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں، اور یہود نے بالکل اچھوت بنا دیا تھا. جبکہ اسلام ہمارا اعتدال والا دین ہے، وہ ہمیں دونوں کے بیچ کی حالت بتاتا ہے کہ بالکل اچھوت بھی نہ بنا دو، سب کام کر سکتی ہو، ہاں صرف شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، اور نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور روزے نہیں رکھ سکتی. یہ چار کام ہیں، آپ اس کو اپنے فنگر ٹپس پر یاد کر لیں. یہ چار کام ہیں جو عورت حالت حیض میں نہیں کر سکتی، جو حدیث سے منع کیے گئے ہیں. ورنہ حدیث میں کہیں کوئی ایک سنگل اوتھینٹک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ حالت حیض میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے. تو کیا نہیں کر سکتی؟ شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب پیچھے ہم نے تمام احادیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ حالت حیض میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتے تھے، تو جسے اپنی شہوت پر کنٹرول ہو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے. جس کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ احتیاط کرے. اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ دین میں کمی ہے، اس کی عقل میں کمی ہے، تو ایکچولی اس میں ہم کو بنا منانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی چیز کی کمی، اصل میں عربی زبان میں جو چیز جو کمی کے جو معنی آتے ہیں، نقص، کمی، یعنی اس کو ریڈیوس کر دینے کے معنی میں آتے ہیں، مائنس کر دینا. تو ہم چونکہ مہینے میں کچھ دن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے تو سمجھے ایک طرح سے مائنس ہو گیا. یعنی کچھ دن ہم عبادت سے جو دور رہتے ہیں سمجھے، وہ مرد اس عبادت پر زیادہ غالب آ جاتے ہیں. اور عقل مندی، جو یہ بات کہی کہ عقل مند کی عقل پر غالب آ جاتی ہے جذبات کے ذریعے سے. یعنی حالانکہ دیکھا جائے تو عقل تو دونوں کو اتنی ہی ہوتی ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر کہنا مراد یہ ہے کہ بعض اوقات عورتیں شوہر کی عقل پر اس طرح سے غالب آ جاتی ہیں اپنے جذبات کے ذریعے سے، رو کر کے شوہر کو الٹے سیدھے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. ہے نا، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہوگا، اور آپ خود اس بات کی گواہ ہو سکتی ہیں کہ شوہر اچھے بھلے شوہر ہوتے ہیں، لیکن بیوی اس طرح سے ان کے پر غالب آ جاتی ہے کہ وہ بیوی ہی کی عقل سے سوچتے ہیں، چلتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. بیوی کہتی ہیں اٹھ تو اٹھتے ہیں، بیوی کہتی ہے بیٹھ تو بیٹھتے ہیں. یعنی اس طرح سے جو بالکل بیوی کے غلام جن کو کہا گیا ہے، یعنی اب وہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی بیوی سے پوچھ کر کرتے ہیں. بیوی کہے گی کہ والدین کی خدمت کرو تو کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک مرد کی عقل پر غالب آ گئی نا بیوی، تو اس سینس میں ہے وہ. اور پھر اس کے بعد کی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے عورت، تکبیرات کہہ سکتی ہے، صرف نماز منع ہے. اور جیسے ہرقل نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، تو حالت کفر میں تو وہ جب حالت کفر میں وہ قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہے، تو ایک جنبی کیوں نہیں پڑھ سکتا جو حالت جنابت میں، جبکہ وہ مسلمان ہے، اس کی زبان پاک ہے، سب کچھ پاک ہے. اور یا پھر حائضہ عورت، تو اس میں تو کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں، حائضہ تو پڑھ سکتی ہے. تو کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑا جائے گا، البتہ نماز نہیں پڑھی جائے گی اور یہ طواف نہیں کیا جائے گا. تو امام بخاری جریر ابن منذر کے نزدیک تلاوت قرآن جائز ہے حالت حیض میں یا حالت جنابت میں، لیکن کچھ دوسرے جو جمہور علماء کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں اور جنبی کو قرات قرآن جائز نہیں۔ فتح الباری میں امام مالک امام شافعی کے نزدیک ایک آدھ آیت تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہی والی بات جیسے آپ کو کہی گئی تھی کہ بعض اوقات کبھی کبھی حالت جنابت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے رات میں سونے کے اذکار نہیں پڑھے، تو اس صورت میں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف آنکھ سے دیکھتے ہوئے دل کے ساتھ تدبر کرتے ہوئے پڑھ لے، لیکن زبان سے ادائیگی نہ ہو، جیسے قرآن رحل پر رکھا ہوا ہو اور وہ دیکھ کر سمجھیں، اس کو کیا کہیں گے، مشاہدہ ہی کہیں گے۔ یہ امام نووی کا کہنا ہے، لیکن زبان سے کرنے میں بھی کچھ حرج تو نہیں ہے۔ امام تیمیہ کہتے ہیں کہ اولا اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ قرآن بغیر ضرورت زبان کے ساتھ نہ پڑھے، ہاں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اشد ضرورت کے تحت جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حیض کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئیں، تو حیض کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، جو ڈکشنری میننگ ہے، کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی کوئی ریزن نہیں ہوتا، خود بخود آتا ہے یہ حیض کا خون ہر مہینے مقررہ اوقات میں۔ اور اس کے لیے جو حکم ہے شریعت میں کہ اس کے لیے غسل واجب ہے۔ حیض اور نفاس کے احکامات ایک جیسے ہیں، دونوں سے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے بھی نفاس کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اسپیشلی نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے وقت آتا ہے عورت کو، اور اس کی کم سے کم مدت ایک دن ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اب ہم استحاضہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ استحاضہ کیا ہے وہ بھی پہلے دیکھ لیجئے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے، یا مہینے میں 2-4 دن رک جائے۔ اس کا حکم کیا ہے اس عورت کا؟ یہ ایک مرض ہے۔ اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ مستحاضہ ایک پاک عورت کی طرح ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوتا ہے۔ دوسری اور بھی جو تمام بیماریاں جیسے پیشاب ہے، یا پیشاب کے قطروں کا مسلسل خارج ہونا، بہنا، ہوا کا بار بار خارج ہونا، یا لیکوریا وغیرہ، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسے کہ استحاضہ کا حکم ہے۔ اور استحاضہ کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ بلغم ہوتا ہے، اور وائٹ ڈسچارج بھی وہی چیز ہے، سمجھے بلغم کی طرح۔ تو وائٹ ڈسچارج ہونے پر مسلسل کسی کو وائٹ ڈسچارج کی اگر عادت ہے تو وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، بار بار اس کو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ پھر وہ ہر نماز کے لیے ایک اپنا وہ چینج کر لیں، کیونکہ پیشاب نجس ہے اصل میں۔ تو پیشاب یا تو اتنا حصہ دھو لیں جہاں پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں، یا پھر پیڈ استعمال کر لیں اور پیڈ کو بدل لیں، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اور جن کو ہوا خارج ہونے کی شکایت ہے، یا پیشاب کے قطروں کی اتنی مسلسل شکایت ہے کہ ایک نماز کے دوران بھی وضو برقرار نہ رہ سکے، تو ایسے لوگ پھر ایک وضو سے پوری ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے پیشاب کے قطرے نکل ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ اس صورت میں وہ ایک وضو سے پوری، جیسے ظہر کی نماز اگر ان کو پڑھنی ہے تو وہ 4 فرض اور 2 سنت وہ ایک ہی وضو سے پڑھ سکتے ہیں، بھلے ہی پیشاب کے قطرے خارج ہو رہے ہوں، لیکن کچھ پیڈ وغیرہ لے لیں تاکہ احتیاط رہے اور نجاست دوسری جگہ نہ پھیلے۔ اور استحاضہ کا جو چیپٹر ہے انشاءاللہ ہم لوگ دوسری کلاس میں شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔